اچھا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، یہ کس صورت میں ہے؟ طلاق کی صورت میں. طلاق کی صورت میں اگر دونوں مصیبت میں پڑ رہے ہیں بچے کی وجہ سے، اور ڈیسیجن یہ لیتے ہیں کہ بس اب دودھ نہیں پلوا سکتے ہم، لیکن یہ فیصلہ یک طرفہ نہیں ہوگا. مثلا ماں یہ نہیں کہہ سکتی لے جاؤ اپنا بچہ میں نہیں پلاتی دودھ، یا باپ یہ نہیں کہے گا لاؤ بچہ چھین کے لے جاؤ میں نہیں پلواتا تم سے دودھ. نہیں، کیا فرمایا؟ انترا دم منہما، باہم رضامندی سے، وتشاورن، باہم مشورے سے. کیا خوبصورت بات ہے، طلاق ہو گئی، میاں بیوی بی الگ الگ ہو چکے ہیں، لیکن بچے کے معاملے میں پھر بھی سر جوڑ کے بیٹھو، مشورہ کرو، بہتر ڈیسیژن لو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب اختلاف اپنی حدود کے اندر رہے، عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا جائے، اور اللہ کا خوف کھاتے ہوئے ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، ظلم اور زیادتی کسی پر بھی نہ ہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان ترادم منہما وتشاورن کا کیا معنی بنتا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایک مثال نظر آتی ہے کہ طلاق کے بعد گزشتہ میاں بیوی باہم مشورہ کر رہے ہو، یا باہم ڈسکس کر رہے ہو اس چیز کو کہ اس بچے کا کرنا کیا ہے؟ ہر ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا بس چلے اسی کا فیصلہ نافذ ہو، اسی کی مرضی پوری ہو جائے، دونوں میں سے جو فریق بھی زیادہ زوراور ہو اس کی بات مان لی جائے. بعض اوقات لڑکی والوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے، وہ اپنے مرضی سے بچے کو لے جاتے ہیں اور شکل نہیں دیکھنے دیتے باپ کو. اسی طرح بعض اوقات لڑکے والوں کا ہوتا ہے اور وہ ماں کو ساری زندگی محروم کر دیتے ہیں. حکم کیا ہے؟ کہ لڑائی جھگڑے میں بچے کو نشانہ مت بناؤ، بچے کو نشانہ مت بناؤ. پھر فرمایا فلا جناح علیہما فان ارادا فصالا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، انترادن، باہم رضامندی سے، کہ اگر دونوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے دودھ پلانے کے لیے، مثلا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو اب دوسرے شہر جانا ہو، ہو سکتا ہے اسے دوسری شادی کرنا ہو، اس کے ماں باپ اسے کسی اور کے بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے اجازت نہ دے رہے ہوں، تو ایسی بہت سی صورتوں میں جب یہ ڈیسیژن ہو جائے کہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا، تو اس صورت میں دودھ کا نہ پلایا جانا بھی کیا ہے؟ گناہ کی بات نہیں. فرمایا فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلوا لو، اولادکم، اپنی اولاد کو. یہ تسترضعوا کیا ہے؟ کسی دوسرے سے دودھ پلواؤ، یعنی اپنی ماں نہیں پلا رہی، اب کوئی اور پلا رہا ہے. فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. کتنی وسعت ہے دین میں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئی صورتیں ہیں نا. پہلی صورت یہ کہ مائیں دودھ پلائیں، اس پر انہیں انکریج کیا گیا، یعنی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کی مدت بتا دی کہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں. پھر اس میں چوائس دے دی گئی کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ 2 سال تک ہی، 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے. کتنی غصت ہے. پھر اسی طرح عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ جب وہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے تو آخرت کا اجر تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا حق پروٹیکٹ کیا جائے، اسے کھانا کپڑا دیا جائے. اور ماں کو یا باپ دونوں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے، کسی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں زیادہ نان نفقے کا مطالبہ کرے, یا باپ کچھ نہ دینا چاہے, یا اپنی وسعت کے باوجود بہت ہی تھوڑا دے, کیونکہ یہاں وسعت کی بات کی گئی نا. نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے, نہ باپ کو دیا جائے. وارث بھی ماں کا خیال رکھے, اور اگر کسی وجہ سے دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا بھی سکتے ہیں, لیکن باہم رضامندی اور مشورہ کر لو تو اچھا ہے. دودھ چھڑانے میں بھی گناہ نہیں, اور اگر کہیں اور سے دودھ پلوانا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہاں بھی کیا ہے, اذا سلمتم ما آتیتم, جب تم سپرد کرو جو دیا تم نے, جو دینا کیا تم نے, یعنی جب ان کا طے شدہ معاوضہ ان کو دے دو تو پھر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بالمعروف, بھلے طریقے سے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہت ساری آپشنز ہیں, ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, لیکن اللہ سے ڈرنا. وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے, تمہارے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں. دنیا میں بہت سے قوانین بنائے گئے, بنائے جا رہے ہیں, بنائے جائیں گے. کوئی بھی قانون کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں, کہیں پر بھی آپ کو قانون کے ساتھ اخلاقی بنیادیں نہیں ملیں گی, اور قانون نافذ کرنے کا جو شوق ہے یا قانون کو قبول کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ساتھ نہیں کیا جائے گا. بس ایک روکھے سوکھے پھیکے قانون دے دیے جاتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. اسلام کے قوانین اس سے بالکل مختلف طرح ہیں. اب دیکھیں کہ قرآن پاک اگرچہ صرف قوانین کی کتاب نہیں ہے, لیکن جب اس میں کوئی بھی قانون دیا گیا بندوں کی بھلائی کے لیے, تو صرف قانون نہیں دیا گیا بلکہ وہ بنیاد بھی دی گئی جس پر وہ قانون قائم ہو, وہ جذبہ بھی دیا گیا جس سے اس قانون کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھے, اور انسان اپنے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اس قانون کو قبول کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی قوانین نے معاشرے کے اندر ایک زبردست ڈسپلن پیدا کیا, اور قوانین کے نتیجے میں جرائم بڑھنے کی بجائے امن میں اضافہ ہوا. جبکہ اس کے برعکس دوسری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ قوانین بڑھے اتنی کمپلیکیشنز زیادہ بڑھی, قوانین کی موجودگی میں ان سے فرار کے طریقے نکلے, اور قانونی طور پر فرار کے طریقے موجود ہیں کہ آپ ایک طرف قانون ہے, اس قانون سے بچنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے, بہت سے قانون دان آپ کو مشورے دے سکتے ہیں کہ اس قانون سے کیسے چھٹکارا ہو سکتا ہے. تو جبکہ اسلام میں ایسے نہ بیکار قانون بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو ستایا جائے, پریشان کیا جائے, اور نہ ہی محض ایک آرڈر کے طور پر دیے گئے, بلکہ دلوں میں اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف, اور لوگوں کے اندر انسانیت کو اجاگر کیا گیا. اسی لیے فرمایا وَتَشَاوُرًا أَنْتَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرًا, باہم رضا مندی اور مشورے کے ساتھ معاملات کو حل کرو. اور یہ مشورہ کوئی دو بہن بھائیوں کے درمیان نہیں, یا ماں بچے کے درمیان نہیں, یہ طلاق یافتہ عورت اور اس کے گزشتہ شوہر کے درمیان ہے. ہاں, ان کا ازدواجی رشتہ ختم ہی ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک انسانی رشتہ, ایک مسلمانی رشتہ, ایمانی رشتہ باقی ہے. اور جب تک ایک مسلمان کا ایمان کی وجہ سے احترام نہیں کرے گا اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں آ سکتا. قطع رحمی کو حرام قرار دیا گیا. ہم اپنی عملی زندگی میں عموماً اس کے بالکل الٹ عمل کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پکے سچے مسلمان ہیں, جبکہ اسلام صرف دعوے کا نام نہیں, صرف نعرے کا نام نہیں, صرف کسی ٹائٹل کا نام نہیں, وہ تو عمل کا نام ہے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا اپنے آپ کو حوالے کر دو, جو میں کہتا ہوں ویسے کرو, تو اس نے کہا کہ میں ویسے ہی کروں گا. تو اپنی, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین ہمارا کامل دین ہے, صرف مسجد کی حد تک نہیں, گھروں کے اندر ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنانا, بچوں کو ان کے حقوق جبکہ وہ منہ کھول کے بول کے نہ لے سکیں. آپ دیکھیں نا آج کل بڑے شور ہوتے ہیں مزدوروں کے حقوق, مزدور سڑکوں پہ آ رہے ہیں بینر اٹھائے ہوئے, عورتوں کے حقوق, عورتوں کے دن منائے جا رہے ہیں, حقوق کی یہ کانفرنسز ہو رہی ہیں کبھی بیجنگ میں کبھی قاہرہ میں, اور اس کے بڑے بڑے ریفرنس دیے جاتے ہیں, اور عورتوں کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے پروگرام بنائے جاتے ہیں. بچوں کا دن منایا تو جاتا ہے لیکن بچے بےچارے خود دودھ پیتے, اگر ماں نہیں پلاتی تو کوئی بینر نہیں اٹھا سکتا کہ مجھے بھی میرا حق دو اور میری ماں سے کہو کہ مجھے دودھ پلائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا بھی حق دلوایا, اور آخری حد تک ماں کو پروٹیکٹ کیا. اور ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا, ان اصولوں پر چلنا کیا ہے؟ عبادت, اطاعت, اور ان کی خلاف ورزی کرنا گناہ. ایسے ہی جیسے نماز چھوڑنا. ہمارے ہاں دینداری کیا ہے کہ نماز تو پڑھو لیکن گھر کے اندر عورت کو مارنا ثواب ہو, کیونکہ قرآن میں جو لکھا ہو مارو ان کو. خیر وہ تو آگے چلے گا قصہ کے مارنے کی کیا حقیقت ہے. اچھا یہاں ایک بات یاد رہے کہ جو بار بار قرآن پاک میں آتی ہے تقویٰ کی بات, تقویٰ دل کی کیفیت, روح کی پاکیزگی کا نام ہے. یہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے نا. جس دل میں ایمان ہوگا, روح پاکیزہ ہو, پھر ایسا شخص معاملات میں ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنے معاملات میں ناپاک ہے, ناپاک ہونے کا مطلب کیا, ڈنڈی مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں تقویٰ نہیں رکھتا, اس کی روح ہی پاک نہیں, اس کا اندر ہی پاک نہیں. اندر ہوتا تو باہر خود بخود ہوتا. ہاں یہ کسی نے کمنٹ بھیجا ہے کہ مغرب میں ایک مہم چلی تھی کئی سال پہلے جس میں فیڈنگ اینیملز کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے دکھایا گیا تھا تصاویر میں, اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ ایون اینیملز فیڈ دیئر بیبیز, وائی یو ڈو ناٹ. یعنی عورتیں کیوں نہیں پلاتی جبکہ جانور بھی پلاتے ہیں اپنے بچوں کو. اس لیے کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے تو جانوروں کی سطح سے نیچے آتا ہے, اسفل سافلین کہلاتا ہے. بچے کو کیوں نہیں دودھ پلاتی, وجہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں نا, ظاہر ہے کہ پلانے میں جہاں سیٹسفیکشن ہے وہاں تھوڑی بودریشن بھی ہے, وہاں جسمانی حسن کے بگڑنے کا اندیشہ بھی ہے. تو ایک عورت اگر اپنے آپ کو صرف ایک شو پیس کے طور پہ رکھنا چاہتی ہے زندگی میں, صرف مرد کے جذبات کی تسکین ہی کا ذریعہ بن کر رہنا چاہتی ہے, تو پھر وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہی ہے اور آئندہ نسلوں پہ بھی ظلم کر رہی ہے. اللہ نے عورت کو سینہ صرف دکھانے کو تو نہیں دیا, صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے اور مائل کرنے کے لیے تو نہیں دیا, اس سینے میں اللہ نے آئندہ نسلوں کی غذا رکھی ہے. مرد اور عورت کے سینے میں فرق اسی وجہ سے ہے. لیکن جب ایک عورت فطرت کے اس نظام میں مداخلت کرتی ہے تو پھر یہی اشتہار بنیں گے کہ اینیملز فیڈ کر رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں. کیونکہ انسان انسانیت کے درجے سے نیچے گرتا ہے جب وہ صرف اپنی خواہشات کے لیے جیتا ہے, صرف لذت کے لیے جیتا ہے. مغرب میں تو لائف کا مطلب کیا ہے؟ لذت کا حصول. کسی بھی طریقے سے حاصل کرو, انسانوں سے کرو, جانوروں سے کرو, حلال سے کرو, حرام سے کرو, جائز کرو, ناجائز کرو, بس لطف کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اندھا دھن. پوری زندگی کا جو حاصل مقصود ہے وہ یہی ہے. جبکہ اسلام میں ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں بھی اجازت ہے, لیکن اس کے بعد جو کمی بیشی رہ گئی اس کو آخرت کے وعدے پہ چھوڑ دیا گیا, تو باقی وہاں مل جائے گا. جنت کی تعریف میں کیا آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہ ہوگے. وہاں کسی عورت کو کبھی دودھ نہیں پلانا پڑے گا کہ اسے خوف ہو کہ میں بوڑھی لگوں گی یا میری جوانی ڈھل جائے گی. نہیں. اور آپ دیکھیں کہ بریسٹ کینسر اس کی بنیادی وجوہات میں سے, یعنی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بڑا سبب بچے کو دودھ کا نہ پلانا ہے. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جاتے ہیں, یعنی فوت ہو جاتے ہیں, مراد سمپلی مر جاتے ہیں. ویذرون ازواجن, اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں, یعنی بیوہ عورتیں. یتربصن, وہ عورتیں انتظار کریں. بانفسہن, اپنے نفسوں کے ساتھ. اربعۃ اشہر و عشرا, چار مہینے دس دن. یہ اسلامی مہینے ہوں گے, قمری مہینے, کیونکہ اس سے دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انگریزی مہینہ اور اسلامی مہینہ ساتھ ہی شروع ہوئے ہوں, لیکن اسلامی مہینہ 29 دن کا, انگریزی 31 دن کا, تو دو دن کا فرق ایک ہی مہینے میں پڑ گیا, دوسرے میں ایک کا پڑ گیا. اور فروری کے علاوہ ہر مہینے فرق پڑنے کا اندیشہ ہے, تو چار مہینے اور دس دن میں وہ تین چار دن اوپر ہو جائیں گے. پھر یعنی اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں یا جتنے بھی عدت مدت کے مسائل ہیں, وہ سارے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے حل کیے جائیں گے. یہ ایک اصول ہے جسے آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں. کبھی بھی کوئی پوچھے کہ کب سے شروع اور کب ختم ہوگا, تو ہجری کیلنڈر کو دیکھ کے فیصلہ کریں. فرمایا چار مہینے دس دن, اور ہر عورت کے لیے یہی عدت ہے. کئی دفعہ خواتین پوچھتی ہیں کہ بوڑھی عورتیں بھی عدت کریں گی؟ کوئی فرق نہیں بتایا گیا بوڑھی اور جوان میں, سب کے لیے ہے یہ عدت. ان کے لیے بھی ہے جن کی رخصتی ہوئی ہو, اور ان کے لیے بھی ہے جن کا صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی کوئی نہیں ہوئی. بعض وقت پیپر میرج ہوتی ہے اور ابھی رخصتی کے لیے کچھ وقت ہوتا ہے, اس اسلام میں خدا نخواستہ شوہر کو کچھ ہو جائے, تو اس صورت میں بھی کیا حکم ہے؟ چار مہینے دس دن, سب کی عدت. اور پھر بعض وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس عدت کے دوران کیا ضروری ہے کہ اسی گھر میں رہا جائے جہاں شوہر فوت ہوئے ہیں, یا اور کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ عدت کا مسئلہ ہے, تھوڑا سا اس کی حدود اور قیود اور شرائط آپ کو معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ ہر خاندان میں, ہر معاشرے میں ایسے مسائل سے واسطہ پیش آتا رہتا ہے. عموماً خواتین کو ان حدود کا علم نہیں ہوتا, لہذا غلطی کا امکان کرتے ہیں اور بعض وقت کنفیوژن میں رہتے ہیں. یہاں پر آتا ہے یتربصن, یتربصن, رے بے سواد, تربص, اس کا ترجمہ انتظار کریں بھی کیا گیا ہے, روکے رکھیں بھی کیا گیا ہے. رے بے سواد, مہلت پوری کرنا, عدت گزارنا. روکے رکھنے سے مراد صرف نکاح سے روکے رکھنا نہیں ہے کہ دوسری شادی نہ کریں, بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکنا ہے, زیب و زینت سے. چنانچہ احادیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں, کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے، زیور، مہندی، سرما، خوشبو، بالوں میں رنگ اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی یہ مدت دراصل سوگ کی مدت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ کی اجازت نہیں، ہاں بیوہ عورت جو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نہانا دھونا چھوڑ دے یا میلی کچالی رہے. عرب جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا تو وہ اسے گھر سے الگ کر دیا جاتا. نہانا دھونا، زندگی کی رونق، زیب و زینت، کسی سے میل جول، ہر چیز منقطع کر دی جاتی، بالکل آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا معاشرے سے. وہ ایک انتہائی صورت تھی، ایکسٹریم تھی. تو یہ آیت اتری تو اس سے حد مقرر کی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 10 دن. اس میں ضرور حکمت ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن ہی کیوں نہیں، 15 دن کیوں نہیں، خالی 4 مہینے کیوں نہیں، 3 مہینے کیوں نہیں جیسے طلاق یافتہ ہے، 1 مہینہ کیوں نہیں جیسے خلا والی کا ہے. یہ مختلف مواقع پر جو اوقات کا فرق ہے اس کی ایک بڑی حکمت ہے گہری. تو اس میں بیسیکلی 3 چیزیں آ جاتی ہیں عدت میں. نمبر 1، نکاح نہیں کرنا. نمبر 2، زیب و زینت نہیں کرنا. نمبر 3، اسی گھر میں رہنا جس میں شوہر نے وفات پائی ہو. لیکن بوقت ضرورت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، مثلاً عدالت کا کوئی کام ہے، مثلاً بیمار ہو گئی ہے، ہاسپٹلائز کرنا ہے اس کو، خدا نخواستہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور آپ اسے کہیں گے نہیں تم گھر سے نکل ہی نہیں سکتی، اور وہ وہیں اس کا بھی ہارٹ فیل کروا دے، تو ایسا فتویٰ دینے والے اس کی موت کے ذمہ دار قرار پائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں ہندوؤں کی کچھ دیکھا دیکھی بعض ایسے معاملات میں غیر ضروری شدت ہے جو اسلامی روح کے منافی ہے. اسی طرح بوقت ضرورت سفر بھی کر سکتی ہے. شادی نہیں کر سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی، مثلاً جیسے زیور وغیرہ پہنا تو اسے اتار دینا چاہیے، بہت کلرفل کپڑے، ایمبرائڈری وغیرہ، کڑھائیاں، اس طرح کی چیزیں نہ پہنی جائیں. بالوں میں اگر مہندی وغیرہ لگاتی یا ہاتھوں پہ لگاتی تو وہ چھوڑ دے. خوشبو نہ لگائے، بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلے. لیکن مثلاً اگر ایک شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں جو اسکول گوئیں گے، عورت ان کو ڈراپ بھی کرتی ہے، پک بھی کرتی ہے، اور 4 مہینے 10 دن کون اس کی ڈیوٹی دے گا؟ اتنے پیسے نہیں کہ ڈرائیور رکھ سکے، اتنی وسعت نہیں، کوئی بہن بھائی قریب ہی نہیں. جیسے آج کل کی اب سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، باہر رہ رہے ہیں، وہاں پر عورت بیچاری گھر کے کاموں سے زیادہ باہر کے کام کرتی، بعض اوقات جاب کر رہی ہوتی ہے، بزنس کر رہی ہے، سودا سلف لا رہی ہے، پکا خود رہی ہے، سب کچھ، بچوں کو چھوڑنا، لانا لے جانا، سب کام اس کے اپنے سر پر ہے. اب کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو آپ کی یہ ساری خدمت انجام دے. اگرچہ احسن صورت یہ ہے کہ عورت ان دنوں میں گھر پر رہے اور ایکسٹرا ساری ذمہ داریاں اس سے لے لی جائیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرنے والا تو عورت کو کرنے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنی عدت کے دوران کھیت میں آ گئی کام کرنے کے لیے. کسی شخص نے اسے دیکھا تو برا بھلا کہا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گئی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر میں کام نہیں کروں گی تو بھوکے مر جائیں گے، انہیں کون کھلائے گا، تو کیا میں کام نہ کروں؟ تو آپ نے اسے کام کرنے کی اجازت دی. اسی طرح بعض جابز ایسی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ کی جاب میں اگر عورت جاب کر رہی ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی ود پہ چھٹی ملتی ہے. لیکن پرائیویٹ جابز میں کیا ہوتا ہے عموماً کہ چھوڑ دو، نکال دیا جاتا ہے. کوئی بہت ہی حد ہوا تو کسی نے کہا اچھا آدھی پے پہ دے دیتے ہیں چھٹی، کسی نے کہا وداؤٹ پے چھٹی لے لیں، آپ گھر بیٹھ جائیں پھر کنٹینیو کر لیں. اب ایسی صورت میں اگر اس کے اپنے پاس بہت کچھ ہے, شوہر کا چھوڑا ہوا تو ٹھیک ہے, وداؤٹ پے چھٹی لے لے, لیکن اگر اس کے پاس ہے نہیں اور اس نے خود ہی ارن کر کے بچوں کو کھلانا ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کرے گی. اس صورت میں یہ ہے کہ اپنے کام سے جائے, مردوں سے میل جول نہ رکھے, اپنی زیب و زینت سے پرہیز کرے, نکاح سے روکے رکھے اور اپنا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرے, اگر کوئی اور صورت نہیں ہے. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے والدین, اس کے بہن بھائیوں اور اس کے جو دوسرے میل رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین صدقہ کیا ہے. بہترین صدقے میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ تم اپنی اس بیٹی پر خرچ کرو جو تمہارے طرف لوٹا دی گئی ہو, یعنی بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر. بیٹی تھی, داماد فوت ہو گیا, ماں باپ کے گھر پلٹ آئی. اب ایسے میں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے ساتھ ہوتے ہیں, بعض وقت بچے نہیں ہوتے. اب کیا آپ اسے ریکمینڈ کریں گے کہ وہ تنہا اس گھر میں رہے جہاں اس کے وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی؟ کیا وہ ماں کے گھر یا باپ کے یا سسرال کے آئے گی؟ نہیں. تو اس صورت میں وہ اسی گھر میں تو عدت نہیں گزار سکتی جہاں شوہر فوت ہوا ہے. تو کچھ چیزیں دین میں مستحب ہوتی ہیں, پسندیدہ ہیں, لیکن ہم ان کو حلال و حلال کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. نکاح کرنا جو ہے یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں, اس سے تو روکے ہی رکھنا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یہاں تک آتا ہے, اگر عدت کے دوران کوئی نکاح کر لے بھولے سے بھی, تو حکومت وقت کا, عدالت کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ کیا کرے, ان کے درمیان تفریق کرا دے, ختم کر دے اس نکاح کو, کیونکہ وہ نکاح درست نہیں ہے. اب عدت گزر گئی تو کیا دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ اس سے ہو کے ختم ہوا تھا اس لیے اب نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر عورت کو مہر دیا جانا تھا تو وہ عورت کو ملے گا اس صورت میں بھی, خواہ دوبارہ نکاح ہو کہ نہ ہو. اگر عدت کے دوران نکاح ہو گیا تو اگرچہ فسخ ہوگا, لیکن اس کے باوجود عورت کو مہر ملے گا. اگر آپ دیکھیں کہ اس کا حق پروٹیکٹ کیا گیا ہے, اور نکاح جو فسخ ہے یہ بھی اصل میں عورت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ فزیکلی تو ٹھیک, بعض وقت مینٹلی سائیکولوجیکلی عورت اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ اس دوران وہ کسی اور مرد سے تعلق قائم کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتی. لیکن لاعلمی میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو دین کا حکم کیا کہ الگ کر دو. دوسری چیز یہ کہ زیب و زینت, اس سے بھی مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. اگر کسی عزیز دوست کی رشتہ دار کی شادی گھر میں ہی ہو رہی ہے تو اس صورت میں بھی عورت کو زیب و زینت نہیں اختیار کرنی چاہیے. تیسری چیز, گھر, اسی گھر میں رہنا, تو اس میں چوائس ہے. افضل یہی ہے کہ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ بھی دراصل کیوں روکا گیا, اس کو ستانے کے لیے نہیں, اس عورت کا حق پروٹیکٹ کرنے. مثلا سسرال میں رہ رہی تھی, اب شوہر فوت ہو گیا تو اسے اگر مجبور کیا جائے کہ نہیں چلی جائے وہ اپنے میکے, تو آپ دیکھیں کہ اس گھر کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے, اس کی یادیں ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ مندمل ہوگی, آہستہ آہستہ چھوڑنا آسان ہوگا. اب دیکھیں بیٹھے بٹھائے ایک عورت کا شوہر بھی گیا, گھر بھی گیا, ماحول بھی, ہر چیز چلی گئی, تو یہ اس عورت کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمے پر صدمہ, ایک جذباتی شوق ہوگا اس کے لیے.